سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں مولانا غلام عباس رئیسی صاحب کا، مولانا اصغر شہیدی صاحب کا، آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جو وقت دیا گیا ہے اس کے اندر جتنا ہم اس کو ڈسکس کر سکیں، شہدا کے حوالے سے شہید کی ڈیفینیشن کیا ہے، شہدا کا رتبہ کیا ہے، اور ان کو ائمہ علیہ السلام کی کو ریلیٹ کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور جتنا ہمارے پاس وقت ہے انشاءاللہ اس پر ہم اس ڈسکشن کو کریں گے. سب سے پہلے میں رئیسی صاحب آپ سے اگر شروع کرنا چاہوں، اور بالکل ایک بیسک سوال جو ایک انٹروڈکٹری ایک یہ ہے کہ یوم شہدا ہم منا رہے ہیں، تو ایک شہید کی ڈیفینیشن، کہ شہید کسے کہا جاتا ہے، شہید کی ڈیفینیشن کیا ہے قرآن مجید کے حوالے سے یا ائمہ علیہ السلام کے اقوال کے حوالے سے، اگر آپ تھوڑا سا اس کو ایک اکیڈمک کہ شہید کہتے کسے ہیں، شہید کی ڈیفینیشن کیا ہے.
رہبر معظم کا وہ مشہور جملہ ہے کہ شہیدوں کے یاد منانا خود شہادت سے کمتر نہیں ہے، اس لیے کہ ایک دن شہید ہوئے پھر بھول جائیں گے، اگرچہ خدا کے پاس شہید کا مقام عظیم ہے لیکن معاشرے میں یہ شمع دوبارہ نظر نہیں آئے گا. یہ شمع فروزان رہنے کی ضرورت ہے، وہ یوم شہدا منانے کے ذریعے یہ شمع زندہ رہتا ہے، نور دیتا ہے، تاریکی میں غرق لوگوں کو نور کی طرف، حق کی طرف دعوت دیتا ہے. آپ خود دیکھ رہے کربلا جیسے عظیم قربانی جس کی مثال تاریخ بشریت میں، تاریخ خلقت میں نہیں ہے، واقعہ پیش آنے سے پہلے اس کے اوپر گریہ کے سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا خاتم تک، خاتم انبیاء سے خاتم اوصیاء تک، انس و جن اور تمام موجودات، جسے روایات میں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو مناتے ہیں شہدا کے دن، اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کا مطلب شہرت پرستی بھی نہیں ہے، شہرت خواہی بھی نہیں ہے، نام و نمود پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کو زندہ کرنا ہے جس مقصد کے لیے یہ خون دیا گیا ہے. اور شہید، شاہد، شہید عربی زبان میں حاضر کو بھی کہتے ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو، اگر کوئی ماہ رمضان میں اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں حاضر ہو تو شہیدہ حاضر ہونا، نظر آنا، دیکھنا، اس کو بھی شاہد کہتے. شاہد کو اس لیے شاہد کہتے کہ وہ واقعہ کو دیکھتا ہے. اگر شاہد کو دوسرے ذرائع سے یقین ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن باقی حواس پنجگانہ سے تو نہیں دیکھتا ہے، لیکن یقین آتا ہے، تب بھی شاہد کہلاتا ہے. قرآن مجید میں لفظ شہادت موجود نہیں ہے. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، قتل کے لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن احادیث میں کافی مقامات پر شہید کا لفظ استعمال کیا ہے پیغمبر و ائمہ اطہار نے، اور شہید کے عظیم مقامات بیان کیا ہے. یہ شہید حاضر ہے، ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے خون کے مقابل میں کیا کر رہے ہیں. وہ عظیم مسئولیت، جس مسئولیت کے لیے خون دیا ہے، اس کی نسبت میں ہم کیا کر رہے ہیں. حاضر ہے اور گواہ بھی ہے. شاہد کے ایک معنی گواہ ہے، شہید، شاہد، گواہ ہے. انشاءاللہ گواہی دیں گے قیامت کے دن بھی، اسی دنیا میں بھی دین کی حقانیت اور ظالم کے ظلم اور عظمت دین کے اوپر گواہ ہے شہید. خون دینا سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی گواہی ہے دین کی حقانیت اور شہید کی صداقت اور دین کی عظمت کے لیے. اسی لیے شہید عرض کیا، الفاظ تو مہم نہیں لیکن احادیث میں شہید کا لفظ استعمال ہوا. ہمارے فقہی زبان میں کہتے ہیں کہ کوئی شخص میدان جنگ میں اگر مارا جائے یا میدان جنگ میں جو زخم اس پر آیا ہے اسی پر وہ دنیا سے چلا جائے تو وہ شہید ہے اور اس کو اس کے کپڑا اسی کپڑے کے ساتھ غسل کے بغیر دفن کیا جا سکتا. یہ ایک فقہی حکم ہے. اب اس کے جو بھی فلسفہ ہو کہ یہ اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ غسل کی ضرورت نہیں ہے یا میدان جنگ میں اتنی فرصت بھی نہیں ہوتی ہے, حکمت خدا جانتا ہے, لیکن ایک فقہی مسئلہ ہے کہ لیکن ممکن ہے بہت سے ایسے لوگ ہو جو اپنے گھر میں شہید ہوا ہے, میدان جنگ کے شہید سے اس کا درجہ بہت بالاتر ہو. مولا امیر المومنین میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے, اگرچہ تلوار کے ذریعے شہید ہوئے, باقی ائمہ تو زہر کے ذریعے شہید ہوئے. یا ہماری روایات میں ہے کہ فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا تائبا مستکمل الایمان مغفورا. عجیب و غریب تعریفیں, یہ جو حدیث شیعہ سنی دونوں کے درمیان معروف حدیث ہے. تو یہاں پر آل محمد کی محبت کے ساتھ مرنے والا شہید مرتا ہے, یعنی اس کا درجہ وہی درجہ ہے. آل محمد تجسم اقدار انسانی, تجسم اقدار ملکوتی, تجسم قرآن ناطق, تجسم مرضی خدا ہے. تو ان سے محبت کرنے والا یقیناً ان تمام اوصاف و اقدار سے محبت کرتا ہے جن کے لیے وہ شہید ہوئے ہیں. تو محبت کرنے والا اب ذہنی طور پر تیار ہے اسے عظیم مقصد کے لیے قربانی دے دے جس مقصد کے لیے آل محمد نے قربانیاں پیش کی. معیار وہی نیت ہے, وہی ارادہ ہے, وہی آمادگی ہے. جیسے ہماری احادیث میں ہے من لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. اگر ایک آدمی خدا کے راہ میں جہاد کی نیت نہ رکھتا ہو تو منافقت کے ساتھ مرتا ہے, کیونکہ اسلام کے ایک اہم حکم نہ کرنا منافق عملی ہے. چنانچہ کافر عملی ہے, کافر اعتقادی ہے, فاسق عملی ہے, فاسق اعتقادی ہے, مرتد عملی ہے, مرتد اعتقادی ہے, اور منافق بھی عملی منافق اور اعتقادی منافق. مات علی شعبۃ من النفاق. تو یہ نیت جہاد ہونا, یعنی ایک قسم کے جو خالص مومن ہوتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے. شہید ہونا ضروری نہیں ہے, وہ فکری آمدگی, ارادہ قوی وہی معیار ہے. تو اس حوالے سے شہیدوں کا دن منانا بھی اور شہیدوں کو ایک قسم کے اپنے قومی ہیرو, انسانیت کے ہیرو اور اسوہ حسنہ, شاہد اعمال, شاہد حقانیت مکتب کے طور پر ہمارے ذہنوں میں زندہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں دین کی اہمیت, دین سے عشق اور دین کے راہ میں قربانی سے خوف ختم ہو جائے.
بہت شکریہ صاحب. شہید صاحب اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے, جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ شہید اور رتبہ, جو شہیدوں کا جو رتبہ ہے اس حوالے سے جو ڈسکس کیا, اگر ہم شہدا کے دائرے کے حوالے سے جس کی طرف تھوڑا سا رئیسی صاحب نے بھی جو ہے وہ ذکر کیا کہ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی میدان جنگ میں جو لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ٹھیک ہے, ایک وہ ان کا ایک اپنا, لیکن اگر ہم اس کے دائرے کو, چونکہ بعض اوقات ہم اپنے معاشرے سے اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کرتے ہیں, خدا نخواستہ کہیں نماز پڑھ رہے ہیں دھماکہ ہو گیا, کسی امام بارگاہ میں کوئی ایسی چیز ہو گئی, کوئی ٹارگٹ کلنگ ہو گئی, اس طریقے سے, تو وہ شہدا کا جو دائرہ ہے وہ ہم کہاں تک جو ہے وہ کون کون سے لوگ جو اس دائرے کے اندر شامل ہوں گے, اگر اس کو تھوڑا سا آپ بیان کر سکیں.
سب سے پہلے ماہ مبارک رجب کی مختلف اسم آیات, بالخصوص مولا کائنات کی ولادت کی مبارکباد اور دیگر ایام کی. اس ماہ مبارک میں پروردگار سے دعا ہے کہ وہ تمام آپ مومنین مومنات کی دعا اور مناجات اور عبادات کو قبول فرمائیں. یقیناً شہادت کے بارے میں جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے بہت زیادہ ہے. اس کے لیے بہترین کتاب اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہے تو شہید آیت اللہ مطہری کی کتاب ہے جو شہادت کے نام سے ہی ہے, اس کا مطالعہ کیا جائے. مختلف اس کی اقسام بیان کی گئی ہیں, حتیٰ اگر کسی کے کوئی گھر پہ ہے اور اس کے گھر پہ اس کی دیوار بھی اگر اس کے گھر پہ اس کے سر پہ گر گئی اور وہ مر گیا ہے تو وہ مرا نہیں ہے, اسے اس کا درجہ شہید کا درجہ ہے. کوئی رزق حلال کماتے ہوئے مارا گیا ہے تو وہ بھی شہید کا درجہ ہے. لیکن جب ہم آتے ہیں فقہی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ انسان کی جو واضح طور پر اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہا ہوتا ہے, اس کا واضح ترین مصداق وہ ہوتا ہے جو جنگ کے میدان میں مقابلہ کر رہا ہو دشمن کا. لیکن اس کا دوسرا مصداق جس کی طرف قبلہ میں فرمایا اس میں وہی بھی ہے کہ وہ انسان کے جو میدان جنگ میں نہیں بظاہر لیکن طالبات اہل بیت کو آج کے دور میں جو فسق و فجور ہے اس کے مقابلے میں یا جو استعمار اور استکبار کوشش کرتا ہے کہ اپنے افکار کو پہنچائے اور انفلوئنس کرے, اس کے مقابلے میں جب وہ کام کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں کھڑا ہونے والے کو بھی شہید کہا جاتا ہے. ممکن ہے کہ وہ انسان کوئی لکھاری ہو, کوئی کتاب لکھتا ہو, مقالے لکھتا ہو, ترجمے کرتا ہو, ممکن ہے کوئی عملی طور پہ کوئی امر بالمعروف نہیں المنکر کام کرتا ہو, ممکن ہے کوئی مدرسہ چلا رہا ہو, ممکن ہے کہ کوئی جوانوں کی تربیت کر رہا ہو اور مختلف اعتبار سے کسی طرح سے جو مخالف اسلام چیزیں ہیں اس کا مقابلہ کر رہا ہو, ان کو شہداء کے زمرے میں لایا جاتا ہے. یہ وہ ہے کہ جس کو شہداء کے زمرے میں لایا جاتا ہے. جیسے مولانا نے کہا ویسے جو حب آل محمد پر شہید مرتا ہے وہ بھی شہید ہے, لیکن خود یہ حب ایک حب ظاہری ہے لفظی ہے محبت اور ایک عملی ہے محبت. اگر انسان عملی محبت کے درجے پر آتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی معاشرے میں کام کر رہا ہوتا ہے جس سے تعلیمات قرآن اور اہل بیت کا احیاء ہوتا ہے, زندہ ہوتا ہے. تو یقیناً یہ افراد ہے. خدا کرے کہ جو صرف زبانی طور پہ بھی کہہ رہا ہے اس کو بھی پروردگار شہادت کا درجہ دے, لیکن جو بات یقینی ہے کہ جو محبت قرآن و محبت اہل بیت میں عملی طور پہ جب اقدام کرتا ہے تو اس کا یقیناً درجہ جو ہے وہ شہادت کا درجہ ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ رئیسی صاحب. تھوڑا سا اگر ہم اس کو ہم ریلیٹ کریں, ماہ رجب میں ہم ظاہر ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ رجب جو ہے وہ مختلف مناسبتیں کافی ہیں, امام محمد باقر علیہ السلام سے لے کے امام علی النقی, امام محمد تقی, امام علی حضرت امام علی علیہ السلام, اور ابھی جو ہے وہ شہادت آنی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے. تو ان ائمہ کی سیرت کے حوالے سے کوئی واقعہ, کوئی ایسی چیز جو ہے وہ شہداء کی عظمت کے بارے میں ہو یا جو ترغیب دیتی ہو شہادت کے حوالے سے, تیار رہنے کے حوالے سے, اگر ان کو ریلیٹ کر کے کوئی چیز جو ہے وہ آپ بیان کر سکیں.
ائمہ اطہار پورا اسلام ہے, اسلام مجسم ہے, تو اسلام کے راہ میں سب سے بڑی قربانی شہادت ہے. لیکن عرض کیا ہدف اصلی اسلام کی خدمت, اسلام کی بقا, حق کی بقا باطل کے ساتھ مقابلہ کرنا, عملی زندگی میں انسانوں کی زندگی میں حق حقیقت دین مذہب کی حفاظت کرنا. اب اس راہ میں شہادت ہو جو سخت ترین عمل ہے وہ بھی محبوب ائمہ ہے، چاہے زندگی ہو وہ بھی محبوب ائمہ، خدا جو انتخاب کرتے ہیں. یعنی انجام وظیفہ خدا نے جو وظیفہ قرار دیا ہے، بندگی کے تقاضے پر عمل کرنا یہ ہدف ہے. اس راہ میں شہادت کی ضرورت ہو، شہادت کے لیے تیار ہے. اگرچہ ہمارا میعاد ہار کی زندگی میں موت کی کبھی تمنا نہیں کی ہے، شہید مطہری فرماتے ہیں صرف یہی نظر آتا ہے کہ شہادت کی تمنا موجود ہے، شہادت کے علاوہ موت کی درخواست موجود نہیں ہے. جب مولا امام ششم جابر کے عیادت کے لیے گئے احوال پرسی کی، تو جابر نے کہا مولا میری یہ حالت ہے کہ موت کو پسند کرتا ہوں، زندگی پسند نہیں کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ہم اہل بیت کی یہ سیرت نہیں ہے، خدا ہمارے لیے موت کو انتخاب کرے اس کو پسند کرتے، خدا ہمارے لیے زندگی انتخاب کرے اس کو پسند کرتے. امام محمد باقر کربلا کے معصوم 3 یا 4 سال کے شاہد وقائع کربلا تھے، 3-4 سال کے بچے چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ امام تھے، اسی لیے پوری معرفت کے ساتھ شاہد واقعہ یہ کربلا تھے. علمی لحاظ سے آپ نے عظیم سرمایہ جامع تشیع کو دیا، اور جامع تشیع کو امت مسلمہ کو علمی لحاظ سے انتہائی مضبوط بنایا، منحرف افکار کو یعنی قسم کے علمی جہاد وقت کی ضرورت کے مطابق طریقۂ کار اپناتے، اسی کے مطابق آپ کے القاب وجود میں آتے، جیسے باقر العلوم، علوم کو شکاف کرنے والا، شکافندی علوم. اور امام محفتم آپ جانتے ہیں کہ اس طریقے سے باطل کے ساتھ مقابلہ کیا، جب ہارون نے اپنے محل میں امام کو دعوت دی، امام کو محل دکھایا، یہ لوگ دنیا پرست لوگ ہیں، دنیاوی زرق و برق کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اسی لیے پوچھا مولا، مولا تو نہیں کہتا تھا وہ، آپ کے نظر میں یہ محل کیسا ہے؟ فرمایا دار الفاسقین ہے. ہارون جیسا خلیفہ کل تاریخ اسلام میں نہیں آیا ہے، طاقتور. بادل سے کہتا تھا بادل جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، جہاں برسنا چاہتے ہو برسو، میری مملکت سے باہر نہیں جا سکتے ہو. اب اس ہارون کو یہ جواب دینا، اور جب اس نے کہا فدق آپ کو واپس دوں گا، اب بتائیے فدق کے سرحد کیا ہے، تو آپ نے اس وقت کے پوری اسلامی مملکت کی سرحد بیان کیا. اگر حق دینا ہے تو پہلا حق جو غصب ہوا ہے اس کو دے دو. فدق کو بھی غصب کیا تھا امامت پر قبضہ کرنے کے لیے، تاکہ فدق کے ذریعے امامت کی مدد نہ ہو سکے، چنانچہ مال خدیجہ نبوت کی مدد کے لیے، تو فدق فاطمہ امامت کی مدد کے لیے استعمال ہو سکتا تھا. تو اس جب آپ نے پورا سرحد بیان کیا، تو اس نے کہا کہ یہ تو اگر یہ آپ کو دے دوں میرے پاس کچھ نہیں بچے گا. امام دہم دیکھیے، یہی آپ کی شہادت اسی مہینے میں آپ کی طرف سے صرف یہی زیارت جامعہ کو دیکھیے، منشور امامت تھے،
سبحان اللہ.
ائمہ کے مقامات کو کس عظمت کے ساتھ بیان کیا ہے معرفت امام کے لیے، اس دور میں جس دور میں متوکل نے لوگوں کو روانہ کیا، امام کے حرم کو منہدم کیا، حل چلایا، کھیت بنایا، پانی جاری کیا، اس وقت آپ نے یہ زیارت، اور آدمی کو بھیجتے تھے اپنی حاجت روائی کے لیے، میری حاجت ہے جاؤ حرم امام حسین میں اور دعا کرو امام کے حرم میں، امام کو وسیلہ قرار دے دو. ایک قسم کو امت کو، خود امام تھے لیکن امت کو اس باب الحوائش کی طرف رہنمائی کر رہے تھے. غدیر کی جو زیارت ہے، اس بات امامت کی زیارت ہے، وہ بھی آپ کی عظیم ترین آثار میں سے ہے. کئی دفعہ جیل میں جانا، لیکن اسلام کی عظمت کے لیے عیسائی اور عالم جو جس کی دعا سے بارش ہوتی تھی، در حقیقت اس کی ایک مکاری تھی، ہاتھ میں کسی نبی کے ہڈی چھپایا تھا، اس وجہ سے بارش ہوتی تھی. اب خلافت خطرے میں پڑ گئی، لیکن اصل دین خطرے میں پڑ گیا تھا. دین کو بچانے کے لیے خلافت بھی بچ جائے کوئی حرج نہیں ہے. مسلمانوں کو شک سے بچانے کے لیے آپ نے اس عیسائی پادری کو رسوا کیا، آپ دیکھ رہے ہیں. اور جناب شہزادی زینب شیر کربلا، شریکت الحسین، شریکت السجاد، اور جناب سید سجاد کے حفاظت کے لیے امام تو امام سجاد تھے، لیکن امامت کی ذمہ داری آپ نے کچھ عرصے کے لیے انجام دیا تاکہ دشمن امام چارم کی طرف متوجہ نہ ہو جائے. اور یہ آپ کی عظمت ہے، خواتین کے لیے عظیم پیغام ہے کہ ان ایک عالم اسلام کے غالباً شیخ عبدو کے جملہ ہے کہ خدا کے وجود پر یقین آتا ہے جب زینب کو یزید کے مقابل میں کھڑی ہو کر اس عظیم خطبہ کو دیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. یزید جد جدک وسع سعیک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، جتنا کام کر سکتے ہو، کوشش کر سکتے ہو کرو، نہ ہماری یاد کو مٹا سکتے ہو. یعنی یاد اہل بیت اسلام ہے نا، پیغمبر ہے. ولا تمیت وحینا، لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ ہماری وحی کو اسلام کو ختم کر سکتے ہو، نہ ہم جو محافظین اسلام ہیں ان کے ذکر کو ختم کر سکتے ہو. یہ تمہاری چند دن کی ناکام کوششیں ہیں. یہ عظمتیں ہیں، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کتنی عظیم قربانیاں دی. دیکھیے، یہ جو اچھی صفات ہے، محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، عزیزوں سے محبت ہے، یہ اچھی صفات جو خدا نے انسانوں کو دی ہے، اہل بیت کے پاس سب سے زیادہ ہے. اس کے باوجود دین کے عشق، خدا کے عشق اس سے کہیں زیادہ تھا، اسی لیے اس کو برداشت فرماتے تھے.
بہت شکریہ، بہت شکریہ شہید صاحب. میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. کل شب شہادت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو دور تھا وہ ایک سیاسی طور پر بھی بڑا ایک مشکل دور رہا، اور آپ نے اس پر ایک بہترین اسٹریٹجی اپناتے ہوئے ایک طویل عرصہ جو ہے وہ قید میں بھی جو ہے وہ گزارا. اچھا، اب ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ کچھ لوگ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر وہ ایک خاص مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے شہادت بھی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں. اور ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی وجہ سے جو ہے وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ ایک طریقے سے بے عزتی ہو گئی ہے کس طریقے سے. تو اس حوالے سے اگر تھوڑا سا ہمیں اویئر کرنے کے لیے کہ یہ خود جو ہے وہ یہ راستہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ کس طریقے سے اپنائی جا سکتی ہے، اگر اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے کچھ بتا سکیں.
پروردگار علم فرماتا ہے کہ جو میرے راستے میں جد و جہد کرے گا، لنہدینا سبلنا، تو ہم اس کو اپنے راستوں کو دکھائیں گے، اس کے لیے راستے کھولیں گے. اصل چیز ہے پروردگار کی راہ میں جد و جہد کرنا، اور یہی پورے انسانیت کا یا انسان کی زندگی کا نچوڑ ہے کہ اسے کرنا ہے. اور یہ جدوجہد دو حصوں سے ہوتی ہے. ایک جدوجہد ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے وجود سے کرتا ہے اور اپنے نفس کو مارتا ہے اپنے ذاتی اور انفرادی اعمال کو صحیح کرنے کے لیے. مثلا نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، بہتان سے بچنا ہے، نامحرم پہ نگاہوں سے بچنا ہے. اسی طرح سے جو انسان کی اپنی ذاتی اور انفرادی چیزیں ہیں. اسی انسان کا ایک دوسرا حصہ آتا ہے، اس کا وہ حصہ آتا ہے کہ جو اس کا معاشرے کی نسبت ہوتا ہے. جب معاشرے کی نسبت کہا تو نزدیک ترین ظاہر ہے کہ پہلے والدین آتے ہیں، بیوی اور شوہر کا ہوتا ہے، اولاد کا ہوتا ہے، ہمسائے کا ہوتا ہے، بہن بھائی، رشتہ دار، اور اسی طرح سے پھر علاقے میں بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ایک وہ تعلق ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے اس کا کہ جو پروردگار سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تعلقات کو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ تعلقات انسان کے اپنے ذاتی نوعیت کے ہیں تو ہمیشہ اس کے اندر، ہمیشہ نہیں تو میں کہوں کہ اکثر اس کے اندر شیطان بسا رہے گا، لیکن اگر انسان کا تعلق اپنی ذات سے اور اپنے علاوہ اپنے عزیز و اقربا اور رشتہ داروں سے تعلق اس لیے ہے کہ پروردگار نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے، تو پھر انسان ان کے ساتھ وہی رویہ رکھے گا کہ جسے پروردگار نے کہا ہے، اور اسی کو بہتر کرنے کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ ایک اور جہد جو اس کے اندر موجود ہے وہ معاشرے میں موجود فسق و فجور اور جو کہتے ہیں کہ بے راہ روی ہے، اس کے لیے مقابلہ کرنا، کوشش کرنا، اور اس میں لوگوں کے عقائد بھی ہیں، لوگوں کے اعمال بھی ہیں، جس کو صحیح جہد کی طرف لے جانا ہے، دکھانا ہے۔ یہ خود، یعنی یہ جو اہم ہے حصہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی صرف نیکی کی طرف نہیں بلانا ہے، نیکی کی طرف نہیں لے کے جانا ہے، بلکہ جو معاشرے میں برائی ہے اس کا بھی سد باب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یعنی یہ دو علیحدہ واجبات ہیں ہم سب پر، یعنی کسی ایک گروہ پہ نہیں کہ یہ کام صرف علماء کا ہے یا خطیبوں کا ہے یا ذاکروں کا ہے یا ٹیچر کا ہے، نہیں، ہر انسان، ہر مومن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہر ایک اوپر فرض ہے۔ اور فروعات دین میں یہ چیز لکھی ہے، امر بالمعروف علیحدہ چیز ہے اور نہی عن المنکر علیحدہ۔ ظاہر ہے ان کاموں کو کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو حقدار تھے اور اولویت رکھتے تھے وہ ائمہ علیہم السلام تھے۔ امام ہوتا ہے چاہے وہ زندان کے اندر موجود ہو۔ ہم یہی واقعہ دیکھتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام کو جب زندان میں ڈالا جاتا ہے، تو اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ کوئی شیعہ اس زندان کے اندر ایک پتھر کو، ایک چھوٹا سا کنکر ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک پرچی کو لپٹ کے کیا کہتے ہیں اس میں زندان میں ڈالتا ہے، اور امام سے سوال کرتا ہے کہ مولا ہمارے لیے اس وقت کیا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی امام کسی بھی حالت میں ہے، اگر بیمار ہے تو بھی امام ہے۔ ٹھیک ہے، امام زین العابدین شدید علالت میں تھے، جہاد اور دفاع اور میدان جنگ میں جانا ان کے اوپر ساقط تھا، لیکن جب خیموں کو آگ لگائی گئی تو جناب زینب کا یہ واقعہ کہ آ کر اٹھاتی ہیں امام سجاد کو اور فرماتی کہ بیٹا ہم ان خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں۔ کہا امام سجاد علیہ السلام، فرمایا کہ پھوپھی اماں، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ جو ہے اس کا خود جو ہے وہ جواب دے سکتی ہیں۔ کہا نہیں، اب تم وقت کے امام ہو۔ یعنی اس بات کا احساس یہ آج بتا رہے کہ امام کسی بھی حال میں ہو، بیماری میں ہو، آزاد ہوں، زندان ہوں، امام امام ہے۔ امام یعنی لیڈر۔ لیڈر کا کام کیا ہے، رہنما کا کام کیا ہے، رہنمائی کرنا۔ اور امام علیہ السلام نے اس زندان میں رہتے ہوئے بھی رہنمائی کی۔ اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ تاریخ میں نظر آتا ہے کہ ہر وہ انسان جو دربان تھے، یہاں کے جو جیلر تھے، ہر کچھ عرصے کے بعد وہ تبدیل کیے جاتے تھے۔ کیوں کیے جاتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام علیہ السلام سے وہ اتنے متاثر ہوتے تھے کہ امام کے گرویدہ ہو جاتے تھے، امام پہ تشدد کو ختم کر دیتے تھے، کم کر دیتے تھے، ان سے محبت کرنے لگتے تھے۔ جب یہ دیکھا جاتا تھا تو امام کا یا تو زندان تبدیل کر دیا جاتا تھا، ایک جیل سے دوسرے جیل میں تبدیل کیا جاتا تھا، یا امام کے زندان بان تبدیل کر دیے جاتے تھے۔ یعنی امام نے، چاہے وہ دو افراد ہی وہاں پر کیوں نہ ہو، ان کے اوپر اثر انداز ہوئے۔ وہ واقعہ بھی آپ نے مجالس میں سنا ہوا ہے کہ حاکم وقت نے ایک جسے کہتے ہیں کہ بدکار عورت کو وہاں بھیجا تاکہ وہ امام کو بہکا سکے۔ اس بدکار عورت کو جب بھیجا، وہ وہاں پر کھڑی رہی وہاں پہ انتظار کرتی رہی کہ امام اس کی طرف دیکھیں۔ امام سجدے سے انہوں نے سر ہی نہیں اٹھایا، یا میں یوں کہوں کہ نماز سے وہ فارغ ہی نہیں ہوئے کہ وہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوتے. وہ جو بد کردار عورت تھی وہ اس کردار کو دیکھ کر مومنہ ہو گئی. یعنی امام نے اپنے اس کردار سے بھی ایک تبدیلی لے کر آئے اور انہوں نے اپنے اس کردار سے امر بالمعروف کیا. تو امام جتنے عرصے باہر بھی تھے آپ دیکھیں ان کی حکمت عملی ایسی تھی کہ انہیں بار بار زندان میں ڈال دینا پڑتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اصحاب سے ان کی حکمت عملی سے حکومت وقت سہما ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا کہ اگر ہم نے ان کو باہر رکھا تو ان کی فعالیت بڑھ جائے گی اور اس کے بعد پھر ہمارے قابو میں رہے گا. اگرچہ کہ امام جس جگہ پر ان کو رکھا گیا تھا وہ خود ایک فوجی چھاونی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا وہاں پر جو روب اور دبدبا اور ان کے جو اثرات تھے وہ وہاں پہنچا رہے تھے. اور یہی چیز امام علی علیہ السلام نے اپنے حدیث سے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تم اپنے الفاظ سے کسی کو تبلیغ کرو اپنے وجود سے کرو. اور خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وجود یہ ہے، یعنی تاریخ یہ بتاتی کہ امام نے اپنے وجود سے ایسی تبلیغ کی کہ جو پورا علاقہ جو دشمن اہل بیت تھا اس علاقے میں امام کے محبت کرنے والے پیدا ہو گئے، اثر انداز ہوئے. اور یہ امام کی ایک بہت بڑی حکمت عملی.
بہت شکریہ رئیسی صاحب. یہ اگر ہم یہی ماہ رجب کے حوالے کی مناسبت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر بھی کیا، بی بی سکینہ کے حوالے سے بھی ایک مناسبت ہے، وہ کیا ایسا عمل کریں، کیا ایسا کام کریں، بی بی زینب کے حوالے سے، بی بی سکینہ کے حوالے سے، یا کچھ بھی، وہ کیا ایسا کام کریں کہ وہ بھی اس درجے تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں یا وہ اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں؟
روایت ہے، یہ سارے مسلمانوں کے درمیان ہے، یہ انما الاعمال بالنیات، نیت اور نیت کے مطابق عمل دونوں کی ضرورت ہے. اگر پاکیزہ نیت ہے اور عمل کرے تو باارزش ہے، چاہے مرد چاہے عورت. اور فلنحیین حیات طیبہ، فرماتے من ذکر و انثی، نیک عمل چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے اس کو حیات طیبہ ہم عطا کریں گے. اب کربلا کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کربلا کے میدان میں ظاہر جہاد خواتین پر واجب نہیں تھا، لیکن انہوں نے مردوں کو تشویق دینے میں کوئی کسر نہیں رکھی. آپ دیکھتے ہیں کہ وہب کی زوجہ ہے، دوسرے بعض بزرگان کی، یا جنادہ تھا، ابھی نام میرے ذہن میں نہیں ہے، چھوٹے بچے کو بیچتی ہے شوہر کی شہادت کے بعد. جب بچہ آیا اسلحہ لے کر تو امام نے فرمایا شاید تمہاری ماں راضی نہ ہو، فرمایا میری ماں ہی نے مجھ کو روانہ کیا. کوئی مشہور شعر اس بچے کا ہے، امیر حسین و نعم الامیر، میرا امیر حسین ہے اور بہترین امیر ہے، پیغمبر کا دل کا ٹکڑا ہے. تو خواتین نے کربلا میں جو کردار ادا کی، یعنی پھر خصوصاً شب عاشور جو جناب شہزادی حسین کے ساتھ برابر شریک تھی، شب عاشور حسین کے خطبہ کی روایت کرنے والی جناب سکینہ بھی ہے، اور شب عاشور امام سے کہنے والا کہ بھیا حسین کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اصحاب آپ کو چھوڑ کر چلے جائے، ننگی تلواریں لے کر آ گئے جناب شہزادی کے خیمہ کے باہر، عرض کی کہ ہم حکم امام کے منتظر ہیں ورنہ اسے رات کے وقت ہی ہم دشمن پر حملہ ور ہو جاتے. اب پھر روز عاشور حسین کے ساتھ، حتی روایت میں جب حبیب ابن مظاہر آئے شہزادی زینب نے پیغام بھیجا، سلام بھیجا، اپنا عظیم ہستی ہے، گھر کے خاتون ہے، عام طور پر رسم ایسا نہیں ہے، اس کے باوجود کیونکہ شریکت الحسین تھی اسی لیے سارے مسائل میں حسین کے ساتھ شریک. وہ مشہور جملہ جو کسی بزرگوار نے کہا ہے کہ شہیدوں نے حسین کا کردار ادا کیا ہے، زندہ رہنے والے زینب کا کردار ادا کرے. اگر زینب نہ ہوتی، کچھ اشعار معروف اشعار ہے، تو ہو سکتا ہے کربلا حسین، قیام کربلا، شہادت حسین اسی کربلا میں ہی رہ جاتا، یہ پیغام آگے پہنچتا نہیں. یزید کہہ سکتا تھا حسین پر رہزنوں نے، قدیم زمانے میں ہزاروں کے تعداد میں رہزن ہوتے تھے اور حسین کے ساتھ 72 شہید کیے، پیغام کو دبا سکتے تھے. لیکن اس میں لگتا ہے کہ برابر جناب زینب کی اہمیت تھی، سیدانیوں کی اہمیت تھی. وہاں پر امام جب تشریف لا رہے تھے، محمد ابن حنفیہ نے جب عرض کیا، پھر اہل بیت کو آپ کیوں لے کے جا رہا ہے؟ فرمائے ان اللہ شاء یرانی قتیلا و شاء یراہن سبایا، خدا کی مشیت یہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، میرے اہل بیت اسیر ہو جائے. اس قیام کا آدھا خون دینا ہے، آدھا پیغام پہنچانا ہے. پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کو سیدانیاں بہتر انجام دے سکتی تھی. جو خواتین کے پاس جذبات ہے اور شفقت ہے اور احساسات کا اظہار ہے، اور دشمن قتل نہیں کر سکتا. جناب زینب نے اسی شام غریبان کے وقت، پھر دربار ابن زیاد میں، بعض روایات میں ہے کہ حتیٰ دربار یزید میں سید سجاد کی جان بچائی، چونکہ عرب ثقافت میں بہت معیوب تھا خواتین کو مارنا، اسی لیے وہ اپنی ثقافت کی وجہ سے مجبور تھے. تو جان امام بھی بچائی، لیکن پیغام پہنچایا اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ. اگر ہماری خواتین بھی وہی پیغام اہل بیت پہنچائے، شہیدوں کا پیغام پہنچائے، قوم کے افکار کو، دیکھ ہمارے معاشرہ ابھی جدید دنیا والے معاشرے کو خراب کرتے خواتین کے ذریعے زیادہ، اگرچہ جوانوں کے ذریعے بھی کرتے ہیں. خواتین جو روایتیں ہیں لشکر دجال میں خواتین ہیں، بعض بزرگان یہ سوچتے شاید دجال سے مراد اس کی ایک آنکھ ہے، یعنی یہی مغربی نظام ہو، صرف مادی سوچتے ہیں، معنوی آنکھ نہیں ہے، روحانیت کے آنکھ نہیں ہے، صرف مادی سوچتے ہیں اور خواتین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں دنیا کو منحرف کرنے کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں مظاہروں کو، میرے جسم میرے اختیار میں، پتہ نہیں نعرہ بھی مجھے یاد نہیں رہا اسی قسم کا کوئی نعرہ ہے، جبکہ آپ خودکشی کرو آپ کے اختیار میں ہے، یعنی دیکھتے ہیں خود کے چاقو مارو اپنے پیٹ میں، پکڑے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، وہاں اجازت نہیں دیتے ہیں. اب ایسا نعرہ استعمال کرتے ہیں تاکہ خواتین کو ناجائز اہداف کے لیے استعمال کریں. تو فکر اہل بیت کے سلسلے میں کربلائیوں نے جناب شہزادی کے خطبہ کوفہ میں دیکھی ہے، یا اہل الخط والغدر، تمہیں رونا پڑے گا، تم اس عورت کی طرح ہو جو تاغا کاتتی ہے، کات کات کر آخر میں خود کھول کر سب کو خراب کرتی ہے. تم یہی کرتے ہو، ایک کام کرتے ہو لیکن آخر تک پہنچاتے نہیں ہو، بیچ سے اپنے کیے کو خراب کرتے ہو. اس طریقے سے اہل کو دیکھیے، بازار میں اہل کوفہ کو بہت سختی کے ساتھ آپ نے ڈانٹا، سرزنش کی، دربار میں ابن زیاد کو رسوا کیا. ابن زیاد کہتے ہیں من ہذہ المتکبرہ، ایک نسخہ کے مطابق یہ ہے، اس تکبر کے ساتھ آنے والی خاتون کون ہے؟ اپنی کنیزوں کے اور باقی خواتین کے جرمٹ میں آئی، اس کی نگاہ پڑی تو کہا کہ یہ تکبر کے ساتھ آنے والی کون ہے؟ کسی نے کہا زینب ابنت علی، علی کی بیٹی زینب ہے. تو کہا خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کو شکست دی، آپ کو رسوا کیا. فرمایا خدا نے ہم پر آئے تطہیر نازل کی، ہمیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے، رسوا کیا ہمارے دشمن کو، غیر کو رسوا کیا. دربار ابن زیاد میں، دربار یزید میں یزید کو رسوا کیا. رسوا کرنے نہیں، پیغام حق پہنچایا، باطل کو شکست دینا، روحانی شکست. ٹھیک ہے عسکری شکست نہیں ہے، بزرگان کا جملہ ہے یہاں پر عرض کروں، وہ شام جس کو علی فتح نہ کر سکے تھے جنگ صفین میں، ظاہر اپنوں کی خیانت کی وجہ سے، خوارج جیسا بیوقوفوں کی خیانت کی وجہ سے، جس شام کو علی فتح نہ کر سکے تھے زینب نے اس شام کو فتح کیا. تو یہ زمانے کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے اس کردار کو ادا کر سکتے. خصوصاً خواتین آج کل دین و ایمان بچانے کے لیے بہت زبردست کردار ادا کر سکتے، ہمیشہ کر سکتی ہے. خصوصاً خواتین دو حوالے سے، ایک حوالے سے اپنے آپ کو، دوسرے حوالے سے اپنے اولاد کو، تیسرے حوالے سے اہل باطل خصوصاً کفار مشرکین دشمنان اسلام ان کو آلے کار بناتے ہیں تاکہ استعمال اسلام کے خلاف استعمال کر. خود ایران میں بھی آپ دیکھتے ہیں خواتین کو کتنے استعمال کر رہے ہیں. تو اسی لیے واقعاً خواتین کی عظیم ذمہ داری ہے. وہ خواتین جو سمجھتی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے تو شہزادی زینب، شہزادی سکینہ کے نقش قدم پر چلے. شام میں مدینے میں جب جناب شہزادی زینب پہنچی تھی، ایک سال آپ وہاں رہی، والی مدینہ یزید کو خط لکھتا ہے، یزید اگر تمہیں مدینہ کی ضرورت ہو زینب کو یہاں سے لے جاؤ. با مقصد عزاداری، عزاداری کرتی تھی، روتی تھی، کربلا کے عینی شاہد تھی اور دل کباب ہو چکا تھا، تمام مصائب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا. تل زینبیہ پر زینب کھڑی تھی، لیکن اس کے باوجود اس طریقے سے عزاداری کرتی تھی کہ معاشرہ یزید کے بھی دشمن ہوتا تھا، حسینی فکر کے خواہان ہوتے تھے. انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم مرد و زن سب کے لیے جناب سید جناب شہزادی اسوہ حسنہ ہے. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اہل ایمان کے لیے فرعون کی زوجہ نمونہ عمل ہے. تو سارے انسانیت کے لیے، اہل ایمان کے لیے جناب زینب نمونے عمل ہے. سخت ترین 18 عزیز شہید ہو گئے. ہم پر تو مصیبتیں آتی ہیں، آپ دیکھ رہے پاکستان میں کتنی مصیبتیں، کتنی شہداء کے لاش اٹھا کے لے جاتے تھے شہید. مجھے یاد پڑتا ہے شہید مظفر کی شہادت کے دن کس طرح سے سنگینی محسوس کرتے تھے. ان دنوں میں کثرت کے ساتھ لاشیں اٹھاتے تھے، لیکن جناب زینب 18 عزیز، سید سجاد فرماتے ایسے جوان جن کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی تھی، 18 شہید ہو گئے. اور پھر عظیم ترین ہستی حسین ابن علی، اور اس کے سر اطہر کو اٹھا کر دعا کرتی ہے، عرض کر گردن کے نیچے ہاتھ رکھتی ہے اور آپ کے کمر کے پیچھے ہاتھ رکھتی ہے اور اٹھاتی ہے، خدایا اس قربانی کو قبول فرما. میرے خیال میں 1% اگر زینب کے جذبہ آ جائے تو ہم اپنی قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں.
ماہ رجب المرجب کے حوالے سے اس ڈسکشن کو آگے بڑھانے کے لیے اگین ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 22 رجب کو امیر شام اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا بیٹا تخت خلافت پر آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ کے گورنر جو ہیں وہ حسین علیہ السلام کو بلاتے ہیں، بیعت کا تقاضا کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ 28 رجب کو ہی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں. سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں اس پورے واقعے سے، اور پھر اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی جو پوری جو تاریخ ہے، یہ شہادت کے جو واقعات ہیں، اس سے کہ یہ ہمیں دین کا جو مزاج ہے وہ کیا نظر آتا ہے کہ، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، کہ ہمارا پہلا آپشن شہادت ہے یا آخری آپشن شہادت ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اسٹریٹجی ایک جو ایک عقل مند مومن ہے اس کے اندر کس طریقے سے، کون سی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے اور کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے.
22 کو امیر شام اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور 28 رجب المرجب کو امام حسین مدینہ سے کوفہ کی طرف کوچ کرتے ہیں، مکے کی طرف جاتے ہیں. اس کے بعد اس درمیان وہ چیز نظر آتی ہے، اور وہ بات جو ہمارے لیے ایک حیاتی فارمولا ہے، یعنی ایک ہمارے لیے لائف سیونگ کہوں یا انسان کی زندگی کو چلانے کا، اس کو زندہ کرنے کا ایک نسخہ ہے کہ جو اس کے درمیان کے دنوں میں ملتا ہے. امام علیہ السلام کے پاس یہ جب پیغام آتا ہے کہ آپ کو جو ہے مدینہ کے والی نے بلایا ہے، تو امام اسی وقت جو افراد بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے امام کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے چلا گیا ہے اور یہ یقیناً بیعت کے لیے بلایا گیا ہے. اب امام اپنی بصیرت سے کہتے ہیں، علم غیب سے کہتے ہیں، لیکن جو افراد بیٹھے ہوتے ہیں وہ امام پر اس طرح سے تو یقین رکھتے ہیں کہ جو امام کا تجزیہ ہے یا امام کا جو علم ہے وہ یقینی ہے، اس لیے وہ اپنے گھر نہیں جاتے بلکہ وہیں سے مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. صرف امام علیہ السلام ہوتے ہیں کہ جو والی مدینہ کے پاس جاتے ہیں اپنے خاندان کے 18 جوانوں کو لے کر. وہ پورا واقعہ تو بیان نہیں کروں گا، لیکن جب امام وہاں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں بغیر بیعت کے، تو انہیں اس میں سے ایک لعین جو ہے اس بات کے اوپر کہتا ہے کہ والی مدینہ سے، حاکم مدینہ سے، کہ تم اگر حسین کو جانے دو گے تو پھر یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا. تو جس پہ امام فرماتے ہیں یبن الزرقا، تم مجھے روکو گے؟ تمہاری یہ ہمت ہے کہ جو آزاد شدہ کنیز کے بیٹے ہو تم، اس یہ تمہارے اندر یہ جرأت ہے؟ اور اس کے بعد جب بیعت دوبارہ تقاضا کیا جاتا ہے تو امام فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا. یہ وہ فارمولا ہے اور نسخہ ہے جو قیامت تک کے لیے اہل حق کے لیے، حسینیوں کے لیے، قرآن اور اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے ایک حیاتی نسخہ ہے. مثلی لا یبایع مثلا، اگر امام فرماتے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا تو کہانی مختلف تھی، لیکن امام نے فرمایا مثلی، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہیں سے وہ نظریہ پیدا ہوتا ہے حسینیت کا اور یزیدیت کا. اور ہر دور میں فرعون ہیں، ہر دور کے نمرود ہیں، ہر دور کے یزید ہیں. یہ وہ قوتیں ہیں کہ جو شیطانی قوتیں ہیں، جو طاغوتی قوتیں ہیں، کہ جو الہی قوتوں کے سامنے ہیں. بلکہ اگر میں اس کو یوں بیان کروں کہ جو بھی الہی رہبر کے سامنے، الہی قدرت کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے وہ شیطانی قوت ہے، وہ طاغوتی قدرت ہے، اس کا مقابلہ کرنا وہ یزیدی ہے. تو بس ہمارے پاس یہاں پر آج کے دور میں بھی ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. یا حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، یا حسینی ہیں یا حسینی نہیں ہیں. کیوں یہ جملہ کہا کہ ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں؟ نہیں، حسینی ہیں یا نہیں ہیں. کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں یزیدی نہیں ہوں لیکن حسینی بھی نہیں ہوں. بس یہاں پر یہی فارمولا سمجھنے کی ضرورت ہے، یا حسینی ہیں یا حسینی نہیں ہیں. یعنی جو خیمے حسین میں آیا وہ حسینی ہے، جو خیمے حسین میں نہیں آیا حسینی نہیں ہے. اچھا، کیا یزید کے لشکر میں امام حسین سے یا اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ نہیں تھے؟ تھے، اس میں بھی تھے. کیسے معلوم ہے؟ یہ واقعہ آپ اور ہم پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ جب جناب علی اصغر کو امام حسین لے کر آئے اپنے ہاتھوں پر، تو آپ نے سب نے سنا ہے کہ جب جناب علی اصغر نے اپنی ننی سی زبان کو اپنے ننے سے ہوٹوں پہ پھیرا تو قوم یزید میں لوگ منہ موڑ موڑ کے رونے لگے، گریا کرنے لگے کہ عمر ابن سعد نے کہا حرملا سے کہ جلدی کرو، ایسا نہیں ہو کہ کوئی تب اس میں انقلاب آ جائے، یہ لوگ پلٹ جائیں. اور حرملا نے پھر شہید کیا. لیکن ان کی محبت حسینیت کی محبت نہیں ہے، الہی محبت نہیں ہے. ان کا گریا ایک مگرمچھ کے آنسو سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن وہ گریا جو خیمے حسینی میں ہو رہا تھا، جو ان خواتین کا تھا، جو ان بچوں کا تھا، ان کے گریہ اصل تھا، حسینی تھا، اس لیے کہ انہوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد بھی جدوجہد کیا. جناب زینب بلکہ اور کربلا میں موجود خواتین آخر تک
امام حسین کے پیغام کو، الہی پیغام کو پھیلاتے رہے، یہ ایک کام تھا جو ابھی آیت اللہ رئیسی نے بھی اپنے خطاب میں فرمایا، یہ وہ کام ہے۔ آج بھی جو ہماری جد و جہد ہے وہ جد و جہد زینبی ہے۔ پیغام تو رسول اللہ نے، اہل بیت نے بیان کر دیا ہے، لیکن آج جو جد و جہد کرنی ہے وہ زینبی جد و جہد ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے بھی ہیں تو بھی تم یزید کو منہ توڑ جواب دو گے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل
محمد۔
یہ اتنا بڑا سبق ہے، دو سبق کربلا سے ملے۔ امام حسین قلت تعداد 72، وہاں پر 125,000 کا لشکر، کم سے کم بھی جو بیان کیا گیا ہے تاریخوں میں وہ 30,000 ہے، 30,000 کا لشکر کم سے کم بھی لے لیں، اور یہاں 72 لے لیں، اصلا کوئی مقایسہ نہیں ہے نا۔ عام طور پہ اگر جنگی حالات میں دیکھیں تو بولیں بھائی یہ کوئی لڑنے کے قابل نہیں ہے، لیکن کیا چیز تھی؟ نہیں، اہل حق ہیں، ہم حق پر رہتے ہوئے کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن ہم اپنا بیعت نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، سرداد ناداد در دست یزید، حق کے بنائے لا الہ اس حسین، تو سر دے دیا۔ یہاں پر یہی چیز ہے، جناب زینب رسیوں میں بندھی ہوئی ہیں، زنجیروں میں بندھی ہوئی ہیں، قید میں ہیں، لیکن جب یزید نے یا اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور یزید کے دربار میں بھی جب بات ہوئی تو کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ جناب زینب نے بڑے ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے کوئی جواب دیا، نہیں، اس نے یہاں تک کہا گیا کہ یہ کون ہے کہ جو علی کے لہجے میں بات کر رہی ہے، کون اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ جناب زینب نے یہ سبق دیا آج کے مردوں کو جو ہم اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ سمجھدار ہیں، جناب زینب بتاتی ہیں کہ مجھ سے زیادہ تم مشکلات میں تو نہیں تھے نا، لیکن دیکھو میں نے اس مشکلات میں رہتے ہوئے بھی جہاں پر قتل کا اندیشہ 100% تھا۔ اچھا، اگر جناب زینب کو شہید نہیں کرتے تو حضرت سجاد کو شہید کر سکتے تھے، حضرت علی اکبر، حضرت امام باقر علیہ السلام کو شہید کر سکتے تھے، یہ تو خوف تھا نا، اور جس پہ انہوں نے روکا بھی، لیکن جناب زینب نے حق کو بیان کیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر دشمن کی طرف سے پابندی آ جائیں گی، مشکلات آ جائیں گی، اقتصادی مسائل آ جائیں گے، فلان ہو جائے گا۔ آج ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ سالوں سے اقتصادی پابندیاں ہیں، لیکن آج دوسری کوئی مسلمان حکومت اتنی طاقتور نہیں ہے جتنی وہ حکومت طاقتور ہے جس پہ سالوں سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، سالوں سے پابندیاں لگی ہوئی ہے۔ آج دشمن کسی اسلامی حکومت سے نہیں ڈرتا ہے سوائے ایک اسلامی حکومت کے، کہ جو علی کی ماننے والی ہے، جو امام زمانہ کے منتظر ہے اسے مانتا ہے۔ یہ ایک اہمیت ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ آپ نے وہ کلپ بہت چلتا ہوا سنا ہوگا ڈاکٹر اسرار کا کہ ہم اہل سنت بہت ہیں لیکن کہیں وہ انقلاب برپا نہیں ہوا جو امام خمینی نے انقلاب برپا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس حسینیت ہے، حسینیت کا شہادت کا فلسفہ ہے، یہی وہ شہادت کا فلسفہ انسان کو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا شہادت کہاں انسان کو سوچنا چاہیے، شروع میں، درمیان میں، آخر میں؟ میں کہتا ہوں شہادت سوچی نہیں جاتی ہے۔ جب انسان کہتا ہے نا کہ پروردگار میرا ختم بالخیر ہو تو وہ شہادت ہے۔ انسان کا کام ہے جد و جہد کرتے رہنا۔ اب جد و جہد کرنے والا اگر بستر پر بھی سوتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ آپ کے احادیث کے اندر آیا ہے کہ ہر فضیلت کے اوپر ایک فضیلت ہے، لیکن شہادت سے بڑھ کر کوئی اور فضیلت نہیں، یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری ایک اور حدیث میں رسول اللہ سے حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں بداد العلماء افضل من دماء شہداء، کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علماء شہید پرور ہوتے ہیں، شہید پرور ہوتے ہیں. امام خمینی نے اور دیگر علماء نے جو کام کیا وہ شہید پرور قوم پیدا کی. آج دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہاں کس بات سے ڈر رہے ہیں. اگر ہم مثال لیں، اچھا یہ تر امتیاز صرف علی کے ماننے والوں کو ملا، اور اگر دوسروں کے بھی منتقل ہوا تو وہ منتقل کیا فلسطینیوں میں بھی علی کے ماننے والوں چاہنے والوں میں، کہ جب تک تم شوق شہادت پیدا نہیں کرو گے اس وقت تک تم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. آج ابھی کے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے منہ توڑ جواب دیا. یہ ایک اہمیت ہے، شہید کی شہادت کی اہمیت ہے کہ دشمن اس کی شہادت سے، اس کی موت سے بھی ڈرتا ہے، اس کی موت سے بھی ڈرتا ہے. کہ وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے پتھر مارتے ہیں، وہ سلنگ میں لے کر جو گھماتے اور مارتے ہیں، پتھر ہے وہ، تمہارے بوم نہیں ہے، لیکن وہ اس سے بھی ڈرتا ہے. کیوں؟ پتھر سے ڈر رہا ہے؟ نہیں، پتھر سے نہیں ڈر رہا، وہ اس بچے سے ڈر رہا ہے کہ اس بچے میں شوق شہادت پیدا ہو گیا ہے. اور شوق شہادت کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام. یہ وہ کردار ہے. آج بھی ہمیں اپنے معاشرے میں، معذرت دو منٹ میں لوں گا، مجھے معلوم ہے ٹاک شو ہے لیکن میں شاید مجلسی انداز میں آ گیا، معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا سوال کچھ ایسا تھا کہ تھوڑا سا اس میں جوش میں آ گیا میں. اس دور میں بھی آپ کو اپنے جگہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں پر جب کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ماحول میں حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. ممکن ہے کہ آپ کو حق، پورا حق ایک جگہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن بالآخر آپ کہیں گے کہ جب میں دو چیزوں کو مقایسہ کرتا ہوں تو مجھے حق زیادہ یہاں نظر آتا ہے. تو آپ کو اس کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ کوئی انسان کامل نہیں ہے، انسان کوئی معصوم نہیں ہے، تو ممکن ہے بہت ساری غلطیاں ہوں، خرابیاں ہوں، برائیاں ہوں، لیکن آپ کہیں گے کہ ہاں مجھے یہ افراد، یہ ادارے، یہ تنظیمیں صحیح راستے پر محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت غلطیاں ہوں گی، بہت خامیاں ہوں گی، لیکن راستہ ان کا صحیح ہوگا. کبھی تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتے ہوں گے، لیکن راستہ ان کا صحیح ہے، ان کا قبلہ درست ہے، جسے ہم کہتے ہیں اردو کے اندر قبلہ درست ہے بھائی اس کا، یعنی صحیح جہت میں، صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. ہمیں ان ساتھ دینا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے، کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی مسائل ہو. ابھی اس دور کے اندر، کیونکہ میں آپ ہم سب اس سے گزر رہے ہیں، تو ایک منٹ یہاں سے بولتا ہوا چلوں کہ اس وقت جو ہے ہمارے معاشرے میں الیکشن ہونے والے ہیں، ہمارے مومنین بہت کم کھڑے ہیں پورے پاکستان سے، ہم کیا کریں؟ ایک سوال ہے لوگوں کے ذہن میں، ہم کیا کریں؟ اچھا جہاں مومنین کھڑے ہیں یہ جواب مل جاتا ہے کہ مومنین کو سپورٹ کرنا چاہیے، کہیں بھی کھڑے ہیں، کسی بھی تنظیم جگہ سے کھڑے ہوئے ہیں ان کو کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو خود ہی سوچ لینا، یہ اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. لوگوں کو کہتے ہیں اچھا یہ مومن کھڑا ہوا ہے، اس کو ہمیں ووٹ دینا ہے. لیکن دوسرے مرحلے پر آتا ہے کہ بہت سی جگہ کے اوپر تو ہے ہی نہیں مومنین، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر وہاں دیکھیں گے کہ کہاں پر نیک اور صالح انسان ہے کہ جو خوف خدا بھی رکھتا ہے اور اپنے دل میں معاشرے کا درد بھی رکھتا ہے. کیوں یہ ووٹ دینا کیوں ضروری ہے؟ کہ اگر آپ نے ووٹ دیا صحیح انسان کو تو آپ اہل حق کے ساتھ آ گئے، اور اگر آپ نے ووٹ دیا غلط انسان کو تو باطل کے ساتھ چلے گئے، اور اگر ووٹ نہیں دیا تو بچ گئے نا، نہیں، پھر آپ ہو گئے اہل کوفہ. کہ وہ یہ کہے گا کہ بھائی میں تو نہ امام حسین کے ساتھ نہ یزید کے ساتھ، میں تو کوفہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، سو رہا ہوں، آرام کر رہا ہوں. نہیں، آپ خاموش رہ کر بھی، ہم زیارت میں کیا پڑھتے ہیں کہ وہ افراد جنہوں نے امام حسین کا مقابلہ کیا، وہ افراد کہ جو ان کی مخالفت میں خاموش رہے اور اس پر راضی رہے، وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں. رسول اللہ کی حدیث ہے، امام حسین نقل فرماتے کہ میں نے اپنے بابا سے سنی اور میرے بابا نے رسول اللہ سے سنی کہ اگر کوئی ظالم ہے اور ایک انسان اس کے ظلم پر خاموش رہتا ہے تو پروردگار یہ حق رکھتا ہے کہ اس خاموش رہنے والے کو جہنم کے اسی درجے میں ڈالے جس درجے میں اس ظالم کو ڈالا ہے. وہ انسان کہے میں تو خاموش ہوں، مجھے کیوں ڈال رہے ہیں؟ نہیں، تم اس ظالم کے ظلم پر خاموش رہے ہو، اس لیے تمہیں ڈال رہے ہیں. تو خاموش رہنے والا بچے گا نہیں، بچے گا نہیں، اس لیے کہ جنت اور جہنم کے علاوہ کوئی تیسری جگہ نہیں ہے. تو اگر حق کا ساتھ نہیں دیا تو جنت میں تو نہیں جا رہے ہو، تو اب اس کی جگہ کہاں بچ جاتی ہے؟ وہ جہنم کی جگہ ہے. اب خاموش رہے تب بھی، اس کے ظالم کا ساتھ دیا تب بھی، دونوں صورت میں اس کا ساتھ ہے. یہاں پر بھی اسی طرح سے کہ ووٹ دینا صحیح انسان کو، صالح اور نیک انسان کو لازمی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپشنل چیز ہے، ایکٹیویٹی ہے، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں اس دور کے اندر بھی، اس دور کے اندر بہت ضروری ہے کہ اب ہم حق اور باطل کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوں، یہ سب سے اہم چیز ہے.
کس طریقے سے جو ہے وہ ہم جو جوان ہیں یا جو ہماری ملت کے جو افراد ہیں اس کے اندر شوق شہادت کو جو ہے وہ بیدار کر سکتے ہیں؟ کیا ایسی چیز کرنی چاہیے کہ جوانوں کے اندر شوق شہادت پیدا ہو؟
عرض یہ ہے کہ ظاہر ہے لوگوں کو شہید کرنا تو ہمارے ہدف میں شامل نہیں ہے، یہ ہے کہ مقصد
آمادہ ہونا،
کے لیے آمادہ ہونا، مقصد کے لیے قربانی دینا. اگر علمی کام کے ذریعے مقصد کی خدمت ہو سکتی ہے اس کے لیے، سیاسی کام کے ذریعے مقصد کی خدمت ہو سکتی ہے اس کے لیے، اور اقتصادی حوالے سے خدمت ہو سکتی ہے، سیاسی حوالے سے، جس حوالے سے مقصد الہی کی خدمت بہتر ہو سکتی ہے اسی راستے کو اپنانا ہے. تو اور ہر میدان میں بھی شہید ہو سکتا ہے، اگر آپ علمی لحاظ سے حق ہی بیان کریں گے. شہید مطہری سب سے پہلے انقلاب کے بعد شہید ہوئے اسی وجہ سے، اور اسی طرح سے آپ سیاسی میدان میں بھی شہید، عارف الحسینی سیاسی انسان تھے، کوئی فوجی کمانڈر نہیں تھے. تو ہر میدان میں اگر حق کے لیے کام کریں گے شہادت کا خطرہ موجود ہے. اسی لیے وہ حدیث جو عرض کیا، جو آل محمد کے محبت کے ساتھ مرتا ہے شہادت کے موت مرتا ہے، یعنی اس میں آمدگی ہوتی ہے. آل محمد کے مقصد، آل محمد کے عقیدہ، آل محمد کے فکر، آل محمد کے راستے کو اپنائے، اس راستے میں شہادت بھی آغوش لگائیں گے. اب اس شوق کیسے بڑھائیں گے؟ آپ شہادت کے عظمت کو دیکھیے دین میں، پہلا قطرہ جب گرتا ہے تمام گناہ معاف ہو جاتا ہے. مولا امیر المومنین کو پیغمبر نے شہید اپنے ساتھ گھوڑا سواری پر بٹھایا اور آپ نے شہید کے مقامات بیان کیا. آپ حیران ہو جائیں گے، بہت لمبی حدیث، کتنے جنت کے میں مقامات ہیں شہید کے لیے. اس مقامات کو دیکھ کر تو آدمی کی دل چاہتا ہے ابھی جا کر شہید ہو جائے، لیکن خامخواہ شہید ہونا تو خودکشی ہے، اس کی تو اجازت نہیں ہے. ضرورت ہو تو شہادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس عشق شہادت کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہے، وہ کربلا ہے. کربلا در حقیقت وہ درسگاہ ہے جس میں عشق شہادت، عشق خدا، عشق امام کا قسم کے شربت پلاتے ہیں. اسی لیے شہادت کو بھی جام شہادت، شربت شہادت کا نام دیا جاتا ہے. میرے خیال میں اس حوالے سے، اس اسوہ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، آیات کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے فراوان ہے. خدا کہتے ہیں اس کو نہ مردہ سمجھنا نہ مردہ کہنا، شہید کو خدا کے پاس رزق پا رہا، یہ بہت اہم نقطہ ہے. قرب خدا جو ہر نبی اور ہر ولی کا آخری تمنا، قرب خدا ہے. عند ربہم یرزقون، خدا کے پاس رزق پا رہا ہے، وہ رزق جو خدا خصوصی طور پر اس کو دیتا ہے. سب کچھ کلیئر ہے، صرف اس مسئلے میں معاشرہ بھی مؤثر ہے. معاشرے میں اگر شہید کی قدر و قیمت ہو تو معاشرے والے زیادہ تیار ہو جائیں گے. اور ایک یہ کہ معاشرہ قدردانی کرے اور یعنی شہید کو بے ہیرو کے طور پر مان لے، اور شہید کی وارثین فخر کر سکے معاشرے میں تنہائی احساس نہ کرے بلکہ اپنے شہید پر فخر کر سکے. ایسا شیعہ معاشرے میں اہل بیت سے پیغام ملا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کو، ہماری تنظیموں کو، ہمارے راہبران کو چاہیے اس کو بہتر عملی کرے. تو عشق شہادت، اس کے بعد شہادت سے بہتر فائدہ اٹھانا ہے. امام خمینی نے شہید بہشتی شہید ہوا، اس شہادت کے ذریعے کہتے ایران کو بیمہ کر دیا. مدیریت جب کرتے ہیں، کوئی لائق وارث ہو تو شہیدوں کے خون سے پوری قوم کے لیے حیات، حیات خریدتے ہیں، حیات کے بعد انقلاب کو زندہ کیا. تو ہر شہید متحرک کی شہادت سے انقلاب کے علمی فکری حیات انقلاب کو عطا کیا. تو ایک قسم کے جو ہم وارثین ہیں، ہم پکڑے جائیں گے یا انشاءاللہ انعام دیے جائیں گے قیامت کے دن، اپنے شہیدوں کے خون کے ساتھ تم نے کیا کیا. ہم عشق شہادت بڑھ جائے، ہم اس کے آثار بڑھ جائے، اور ظاہر مقصد بھی عملی تر ہو جائے. اتنا خون دیا ہے، اس کی نسبت میں ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. یہ خون گیا ہے کس لیے گیا؟ اسی مقصد کے لیے گیا جو میرے بھی مقصد ہے، نہ صرف میرے مقصد، میرے امام کا مقصد ہے، میرے خدا کا مقصد ہے. تو میں پوچھا جاؤں گا، مجھ سے پوچھیں گے. تو بہرحال انشاءاللہ مذہب تشیع میں جو عشق شہادت ہے، آپ دیکھ رہے، لبنان کے دیکھیے، عراق میں دیکھیے، لبنان میں وارثین بہت لائق تھے، بہت استفادہ کیا. عراق میں وہ نظم نہیں تھا، اس لیے زیادہ خون دیا، کم فائدہ لیا. اور ایران میں دیکھیے شہیدوں سے کتنا فائدہ اٹھایا. اور شہید عارف حسین ابھی ہم پیش کرنا چاہے، عظیم شہید کو شہید عارف الحسینی کو پیش کرتے ہیں. کچھ اور شخصیات، یہ بھی اسوہ حسنہ، نمونہ عمل ہے، امید کے کرن ہے کہ لوگوں کو احساس دلاتے شہید ہونے سے کم نہیں ہوئے. شہید عارف کا ہم عمر لوگ، ابھی شاید بعض زندہ ہو، بعض دنیا سے جا چکے، لیکن وہ جب زندہ تھے زندہ نہیں تھے. شہید عارف جب فوت ہو چکے، شہید ہو چکے، اس کے باوجود زندہ تھے، دلوں میں زندہ تھے، فکروں میں زندہ تھے، ہدف میں زندہ تھے، اور جوانوں کے خون کو گرماتے تھے، انسانوں کے خون کو گرماتے تھے. اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے دین کے لیے، تو احساس کرتا مجھ سے پہلے فلان شہید قائد پر یہ مصیبت آئی، ایک قسم کے تسلی کا باعث بنتا تھا. انشاءاللہ یہ اس میں بہت بہتر ہے ہماری حالت، لیکن اس سے استفادہ کرنے کی ہنر کی ضرورت ہے. یہ شہید ظاہراً رہبر معظم کے جملہ ہے یا امام خمینی کے جملہ ہے، غالباً فرمایا کہ شہادت ہنر مردان خداست، شہید ہونا ہنر ہے مردان خدا کا.
بہت شکریہ. یہ آخری سوال ہے، میں دونوں سے یہی سیم سوال کرنا چاہوں گا کہ بہرحال ایک تو شہدا کے حوالے سے، ہمارے ذمہ داری کے حوالے سے، اور دوسرا ظاہر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں مظفر بھائی کی، تو ہم تو چونکہ خاردر میں ہی پیدا ہوئے ہیں، وہیں بڑے ہیں، تو مظفر بھائی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے نڈر تھے، شجاع تھے، کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنے والے، جاذبیت ان کے جو شخصیت کے اندر تھی، اور کتنے ہی لوگوں کو اور کتنے ہی چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے آگے بڑھایا، کتنی ہی چیزوں کو وہاں پر اپنے طریقے سے کیا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج چونکہ خصوصی طور پر ان کا شہید کا جو ہے وہ ہم دن منا رہے ہیں، اور انہی کی بدولت اور انہی کے وسیلے سے آج یہ سارا ڈسکشن بھی ہوا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ اس میں ہم سب کے لیے بہت زیادہ سبق بھی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر شہید مظفر کے حوالے سے کہ ان کے اندر کون سی ایسی خوبیاں تھیں کہ جو اس درجے پر وہ فائز ہوئے، شہادت کا درجہ انہیں ملا کیا تھی، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، اگر اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ ہاں پہلے اگر شہیدی صاحب آپ.
جی بہت اہم ہے کہ شہید مظفر کرمانی اور شہید نذیر جو بھی دونوں ساتھ شہید ہوئے تھے، شہید مظفر کرمانی سے میری بہت مختصر ملاقات رہی. البتہ شہید مظفر کرمانی کی ایک خوبی تو آپ نے خود بیان کی کہ بہت مصمم تھے اپنے ارادوں کے اندر. آپ نے کہا کہ ان کو یہ کہاں سے یہ جذبہ شہید ہوا. دیکھیں ایک جذبہ شہادت کا تو امام حسین سے ہے ہی موجود ہے، لیکن امام حسین کے اس پہلو سے کہ ہمیں جدوجہد کرنا، اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، یہ ایک جذبہ لے کر آتا ہے. اس پیغام کو آگے پہنچانا یہ جذبہ لے کر آتا ہے. دوسرا نمونہ عمل موجود تھا امام خمینی کی شکل میں اور اس قوم کی شکل میں، شیعہ قوم کی شکل میں، پورا یہاں پر
ایک جسے کہتے ہیں نمونہ عمل تھا، جس کو انسپریشن تھا. پھر شہید علامہ عارف حسینی خود جسے کہتے ہیں ایک شخصیت ساز تھے، کہ جس جو مظفر کرمانی شہید کی جو شخصیت بنی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے. جب انسان کو، آپ نے اس سے پہلے سوال کیا تھا آغاز سے، میں اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ انسان کو شہادت کا شوق کیسے ہوتا ہے. شہادت کا شوق، شجاعت، شجاعت کہاں سے آتی ہے؟ جب موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، پھر موت سے ڈر نہیں لگتا ہے اسے. ٹھیک ہے، جیسے امام علی سے بھی ہے اور حضرت علی اکبر سے بھی ہے کہ موت پھر مجھ پر آ جائے یا میں موت پہ چلا جاؤں، پڑ جاؤں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، موت سے فرق نہیں ہوتا. تو شجاعت آ جاتی ہے. شجاعت کے ساتھ احساس ذمہ داری جب ہوتا ہے، تو اس راستے میں جب موت آ جاتی ہے، چاہے وہ گولی سے آئے، چاہے وہ زہر سے آئے، چاہے وہ کسی طرح سے بھی آئے، وہ موت جو ہے پھر وہ شہادت کی موت. تو یہ جو شوق تھا، احساس ذمہ داری کہ اس پیغام کو پہنچایا جائے، یعنی اس کردار امام سجاد کو، کردار حضرت زینب کو ادا کیا جائے، یہ اہمیت تھا، یہ شوق لے کر آتا ہے. اور ہم جو چیز دیکھتے ہیں ان میں ایک بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں کہ جس بات کا وہ ارادہ کر لیں وہ اسے حتمن کرتے تھے. ٹھیک ہے، بعض لوگ اسے ممکن ہے جو ان کو نہیں پہچانتا ہو وہ اسے کسی نیگیٹو تعبیر سے کرتا ہو، لیکن میں اس کو پازیٹیولی دیکھتا ہوں. ایک واقعہ ان کا حج کا ہے جو بعض لوگ نقل کرتے ہیں، کہ جب حج پر گئے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو پیدل حج کریں گے. اب قافلے میں ہوتا ہے نا بھائی، قافلے سے کوئی بچھڑ نہ جائے، الگ نہ ہو جائے، تو ظاہر ہے جو افراد تھے ان کو بھی ہوا کہ بھائی یہ کیا ہوگا. اب ان کے ساتھ جو بھی افراد تھے، مجھے نہیں پتا کتنی تعداد تھی، لیکن کچھ افراد تھے، وہ سب انہوں نے پیدل حج کیا. اب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ پیدل حج کرنا ہے، تو پیدل حج کیا پورا کے پورا. ٹھیک ہے نا، یہ ایک ارادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ضد ہوتی ہے اور ایک ارادہ جو ہوتا ہے، مصمم ارادہ، اس میں فرق ہوتا ہے. مصمم ارادے میں ایک ہدف ہے، الہی ہدف ہے، ضد کے اندر ایک چیز ایسی نہیں ہوتی ہے، یہ فرق ہوتا ہے. اور وہ جو مصمم ارادہ ہوتا ہے وہ انسان کے ایمان کو قوی کرتا ہے. تو مظفر کرمانی میں اس دن بھی اور آج بھی جب ذکر ہوتا ہے مظفر کرمانی کا یا ان کی طرح اس راہ پر چلنے والے شہداء کا، تو یہ خود انسان کو ایک حوصلہ دیتا ہے کہ دیکھو یہ شہید ایسے گھر بیٹھے بھی کسی کو شہید نہیں کرتے، وہ جو اس راستے میں کام کر رہا ہوتا ہے. تو خدا کے راستے میں کام کرنے کی وجہ سے انسان کچھ موت آ جاتی ہے یا مار دیا جاتا ہے، وہ شہید ہے. آپ اپنا کام کرے، جب موت آنی ہوگی تو آ جائے گی، جب زندان ہونا ہوگا تو ہو جائے گی. آپ کو خود جا کر جو ہے وہ زندان میں نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کام کرتے رہے، بیچ میں اگر زندانیاں ہوتا ہے، انسان جیل میں جاتا ہے، خوب جیل کی صحبت وہ کرے، شہادت آتی ہے تو شہادت وہ کرے، اگر ملک بدر کر دیا جاتا ہے تو ملک بدر ہو جائے. لیکن اصل ہے جدوجہد کو جاری اور ساری رکھنا، یہ اہمیت رکھتا ہے کہ جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں بھی. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام اس پروگرام سے ہم کو لے کر چلنا چاہیے، کہ جس طرح سے مصمم ارادے سے، ایک قوی ارادے سے شہید مظفر کرمانی نے جو اپنے بھائی اور اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو جو پیغام دیا، اور آج جو نہیں بھی جانتے ان کو جب پیغام ملتا ہے تو وہ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جدوجہد کریں پروردگار کے راستے میں. اب اس میں جیسے بھی موت آئے، پروردگار اگر اسے قبول کر لے تو وہ موت ان کے لیے شہادت سے بھی بڑھ کر ہو جاتی ہے.
بہت شکریہ رئیسی صاحب. یہی سوال آپ سے، ظاہر ہے کہ آپ کی بھی کچھ ملاقات رہی ہوں گی شہید مظفر کرمانی صاحب سے، تو آپ ان کی شخصیت میں کیا دیکھتے ہیں، ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بالکل ایک، یعنی سادہ شخصیت، چونکہ ہمارے تو سامنے، ہم خارادر کے اندر میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں، ایک سادہ شخصیت، اتنی بڑی شخصیت لیکن آپ کو بالکل نظر آئیں گے کہ کوئی وہ نہیں، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور جو ہے وہ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کلوزنگ ریمارکس
یہ ہے کہ صحیح عقیدہ ہو اور صحیح عقیدے کے راہ میں پوری کوشش کرے. اب اس پوری کوشش، یہ دنیا میں دیکھیے پوری سارے انسانوں ان کا پاس یہ ایک عقیدہ، ایک عقیدے کے راہ میں کوشش ہے. ایک مومن کے لیے کہ صحیح عقیدہ تلاش کرے اور صحیح عقیدے کے راہ میں کوشش کرنا. کوشش کے لیے چند چیزوں کی ضرورت، جیسے میرے آغا نے فرمایا کہ مضبوط ارادہ کا مالک ہو. انبیاء یہ اول العزم پانچ ہے، سب سے بڑے نبی جو صاحب شریعت بھی ہے، پانچ وہ کیا تھے؟ اول العزم تھے، مضبوط ارادہ والے تھے. یعنی انبیاء میں بھی درجات عزم قوی کی وجہ سے درجات بڑھتا ہے. اب ہم انبیاء سے ہٹ کر اپنی ذات میں دیکھتے ہیں، عزم کب قوی ہوتا ہے؟ جب انسان کا یقین زیادہ ہو. جتنا آپ کا یقین اور ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی ارادہ مضبوط ہوتا ہے. دوسرا وجہ عشق ہے، محبت اولاد کے راہ میں ہر مشکل برداشت کرتے ہیں تاکہ اولاد کی جو محبت دل میں ہے اس وجہ سے ان کے لیے سہولتیں. تو ایک یقین، دوسرا محبت، تیسرا نمونۂ عمل کی ضرورت ہے کام کے لیے، اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے، چوتھا لائق رہبری اگر ہو بہت ہی مؤثر ہوتا ہے، انسان بہتر سے بہتر کام کر سکتا ہے. یہ جو داستانوں میں ہے، تاریخ میں ہے، شہید متحرک کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نادر شاہ ایران کے اصفہان پر افغانیوں نے قبضہ کیا تھا، اب نادر شاہ بعد میں آ کر ان کو نکال دیا. دیکھا ایک بوڑھا اس کے لشکر میں، بوڑھا ہے بہت، بہادری کے ساتھ جنگ لڑتا ہے. تو نادر شاہ نے پوچھا تم اشرف افغان جو افغان کمانڈر تھا اس کے زمانے میں تمہاری یہ طاقت کہاں گئی تھی؟ کہا کہ میں اس وقت جوان تھا، طاقت بھی زیادہ تھی، لیکن تم جیسا لیڈر نہیں تھا میرے لیے. اہم چیز یہ ہے، میرے خیال میں شہید مظفر امام خمینی جیسی شخصیت جب میدان میں آ گئی، جہاں بھی دنیا میں جن کے پاس بھی ظرفیت ہو وہ سب جذب ہو گئے، جذب ہو گئے، احساس کیا کہ اس شخص میں پیغام اہل بیت ہے، پیغام حسینی کا حامل ہے، سب جذب ہو گئے. شہید مظفر بھی انہی میں سے تھا جو اس شخصیت کی وجہ سے جذب ہو. میرے خیال میں سن 98 میں ادھر دعوت دی تھی، آغا صاحب بھی جانتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، ادھر سیمینار کے لیے بلایا تھا. میں جب ادھر آیا واقعا میں نے نزدیک سے، شاید میں تھوڑا سا گوشہ نشین آدمی ہوں، خود قوم میں بھی، نجب میں بھی، تھوڑا سا نزدیک سے دیکھا کہ لوگوں کے دل میں کس طرح سے عشق و رہبری ہے. خود مجھ پر بھی مثبت اثر پڑا، یعنی یہاں سے کچھ دینے کے بجائے لے کر میں چلا گیا واپس. شہید مظفر کرمانی کو دیکھا کہ کس طرح سے عشق، البتہ یہ عشق اسلام سے، عشق اہل بیت سے، عشق امام حسین سے آیا ہے، لیکن جتنی ظرفیت ہے، برتن بڑا ہو تو بارش کے پانی زیادہ آئے گا، کم ہو تو کم آئے گا، بند ہو تو بالکل نہیں آئے گا، اپنی ظرفیت کے مطابق خدا سے فیض لیتا ہے، خدا والوں سے بھی فیض لیتا ہے جتنا آپ کے پاس ظرفیت. تو ایک اہم وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ دین سے محبت اور دینداری اور مضبوط شخصیت. شخصیت تو فرق کرتا ہے، یہ تو ہمیں نظر آتا ہے اس کے جو بھی وجہ ہو، کہ کچھ مضبوط ارادے کے ہوتے ہیں. مضبوط ارادے کے کچھ وجوہات تو عرض کیا، علم و معرفت ہے، محبت ہے، صالح قیادت ہے، اور کچھ ذاتی مسائل بھی ہوتے ہیں. اب ذاتی ہونے کے بھی نفسیاتی وجوہات ہیں اپنی جگہ پر. تو اس بنا پر ایک مضبوط شخصیت، دیکھو عزاداری، یہاں جو ہم آئے تھے اس سیمینار کے لیے، اب کشان کشان، نالان نالان مومنین آتے مجلس کے آخر میں تبرک کے لیے سب پہنچتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ ہم جیسوں کی تقریر سننے کے لیے، کیونکہ ہم ادھر بیٹھنے والوں کو بھی سلاتے ہیں، آنے والوں کو تو مزید سلاتے. تو وہاں پر ایسا نظام تھا کہ پہلے منٹ میں سب حاضر ہو جاتے. یعنی میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا کہ مذہبی پروگراموں میں اس طریقے سے لوگ حاضر ہوتے ہو، پابندی کے ساتھ اور صحیح استفادہ کرتے ہو، اور ایک قسم کے انسان خوش ہو جاتا ہے، بھائی ہماری باتوں کی بھی کوئی حیثیت ہے. دین کی تو بہت حیثیت ہے، لیکن دین کو مجھ جیسا ضعیف آدمی جب پیش کرے گا تو اپنے جیسے کمزور پیش کرے گا، لیکن ان کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت خاص طریقہ سوچا تھا. اب ایسا کیوں انہوں نے سوچا تو دوسرے نے سوچا؟ دوسرے مجالس والے ہی ڈرتے ہیں نا، ہم اگر ایسا دروازہ بند کریں گے، یہ کریں گے، تو کوئی نہیں آئے گا، پھر لوگ کہیں گے اس کے مجلس میں کوئی نہیں تھی. لیکن انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کیونکہ عشق تھا، انگیزہ تھا، ارادہ تھا، چاہتا تھا کامیاب ہو جائے. کسی چیز آپ کو شوق ہو تو مسلسل سوچتے رہتے ہیں کس طریقے سے اس کو کامیاب بنائیں گے. تو یہ شوق، رغبت، عشق کے نتیجے میں مختلف راستہ سوچا تاکہ پروگراموں کو کامیاب کرے. تو کئی پروگراموں کو بنیاد ڈالے، بہت سے جوانوں پر اب تک اثرات ہیں، اچھے خاصے اثرات ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے. میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کسی شخصیت پر میرا اثر ابھی تک میرے پاس تو نہیں پہنچا. انشاءاللہ بعد میں اسرائیل و جبرائیل مل کر ڈھونڈ کر کوئی مل جائے. لیکن اس شخصیت کے بڑی تاثیرات، یہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ پارٹی بازی بھی نہیں، انسان پر اپنے بچے پر اثر نہیں ہوتا انسان کا، تو اس کی وجہ کیا، ان کو وہ خلوص ہے اور فعالیت ہے، جدوجہد ہے. اور امام خمینی سے اثر، ولایت فقیہ کے مسئلوں کو کس زور سے ادھر اٹھایا، اس کے لیے مختلف شہروں میں پروگرام کیا. اور اب واضح ہے ہر نئی چیز کے لوگ مخالف ہوتے ہیں. الناس اعداء ما جہلوا، علی فرماتے ہیں جس چیز کو لوگ نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں. حسن وہ چیز سیاسی ہو تو جنسیاں بھی ساتھ دیتی ہے زیادہ بدنام کرنے کے لیے. تو ولایت فقیہ کے نظریے کو اٹھایا. ولایت فقیہ کیا ہے؟ یعنی بھائی انسانوں کے لیے حکومت کی ضرورت ہے. اسلام کہتا ہے بھائی اس حکومت میں اسلامی قوانین نافذ ہونے چاہیے. یہی ہے نا، اسلامی قوانین کو کون نافذ کرے گا؟ جو اسلام کو بہتر جانتا ہو، زیادہ قابل اعتماد ہو، یعنی مجتہد ہو، عادل ہو. بہت سادہ ہے نا، سادہ. بھائی اسلام نافذ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے معاشرے میں؟ اسلام نازل ہوا ہے نافذ ہونے کے لیے یا کتابوں میں بند ہونے کے لیے؟ نافذ ہونے کے لیے. جب نافذ ہونے کے اسلام آیا ہے تو اس کو نافذ کرنا، حکومت کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا ہے. حکومت کون کرے گا؟ وہی کرے گا جو اسلام کو جانتا ہو، یعنی مجتہد ہو، اسلام کی نسبت میں مخلص ہو، یعنی عادل ہو، حریص ور دنیا نہ ہو، نفس پرست دنیا پرست نہ ہو. ایک صاف صاف دو دونے چار کی طرح ہے، لیکن نہ ماننا مشکل ہوتا تھا. انہوں نے صحیح لے لیا پیغام کو اور اس کو پہنچانے کی اپنی پوری کوشش کی. یہ بہت عظمت ہے ان کی، خوش اخلاق، متواضع، اور کوشش کرتے تھے آئے دن، سوچتے رہتے کس طرح سے پروگراموں کو کامیاب کرے. اگرچہ مختصر ملاقاتیں ہی ہوئی، بلکہ مجھے یہاں سے دبئی بھیجنے کی بھی انہوں نے کوشش کی، وہاں بھیجا. بہر کوشش کرتے تھے اپنے حوالے سے، اور کوششوں کا نتیجہ خدا نے ان کو دے دیا راہ حسین پر چلنے کی توفیق عنایت کی. وصلی اللہ علی محمد.
بہت شکریہ. میں ایک دفعہ پھر رئیسی صاحب آپ کا، شہیدی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، منتظمین کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے موقع دیا یہاں پر ہم جو ہے وہ گفتگو کر سکیں، کچھ سیکھ سکیں علماء کرام سے.